بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تو یہ آیات تو ایسی ہیں جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ایسے بھی پڑھتے ہیں، اور ہر سورت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام میں کے ساتھ اللہ کے ساتھ الرحمن الرحیم لگایا ہے، اور اس قدر کثرت سے اس کی تکرار کی ہے تاکہ بندوں کو اچھی طرح سے صفت کا پتہ چل جائے. جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا کہ یہ جو ہمارے ایمان کے شعبے ہیں اس میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ مخلوق پر شفقت ہونا، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، اور اس کا تعلق رحم سے ہے. کیونکہ جو حدیث شریف لکھی ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فروع الایمان میں رحمت و شفقت کے بارے میں، جو ایمان کا شعبہ ہے وہ یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا. تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نظر رکھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے رحم. یہ صفت تو ایسی ہے کہ ایمان کا ہی شعبہ ہے، اور اس کے لیے سمجھنا یہ چاہیے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہم پر مہربان ہے. جب یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں تو ہم اللہ کی مخلوق پہ بھی مہربان ہو جائیں گے. تو میں اس سلسلے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واعظ سے پڑھتا ہوں جس میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ رحم کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ رحم کرنے والے پر حق تعالی رحم فرماتے ہیں. دیکھو یہ تھوڑی فضیلت نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے. خدا کی رحمت سے زیادہ کوئی چیز نہیں. خدا تعالی کی صفات دو طرح کی ہے، بعض صفات کے آثار کی تمنا تو بعض حالات میں ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی. مثلا عدل، یہ بھی خدا کی ایک صفت ہے جو انصاف کرتا ہے. ظاہر ہے کہ گنہگار آدمی تو عدل سے ڈرے گا، کیونکہ عدل کا تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کو سزا ملے گی، اس کو عدل کی کب تمنا ہوگی. لیکن یہ صفت رحمت ایسی ہے کہ اس کی تمنا ہر وقت ہر شخص کو ہے، طاعت میں بھی اور گناہ میں بھی، بلکہ گناہ میں تو اس کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ یہ رحمت ہی ہے کہ باوجود اس قدر نافرمانی کے پھر بھی مواخذہ نہیں ہوتا. دنیاوی حکام تو ذرا سی بات پر مواخذہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر بھی اپنے انعامات بند نہیں فرماتے. علاوہ گناہوں کے اگر ہم کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو ہم اس کو کہاں ٹھیک سے کرتے ہیں، ہم اس کو پورا پورا کہاں بجا رہے ہیں. ہماری نماز ہی دیکھ لیجئے کہ قابل سزا ہو، یہی گمان ہوتا ہے. تو جب ہمارے تو اچھے اعمال کا بھی یہ حال ہے کہ وہ گناہ کہلانے کے لائق ہے، علاوہ گناہوں کے اگر ہم کوئی نیک کام بھی کرتے ہیں تو اس کو پورا پورا بجا نہیں لاتے، اور کسی گناہ کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں. ایسے تو بہت کم ہیں جو خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیں. بہت لوگ خوش ہوتے ہوں گے کہ بھائی ہم تو بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، مثلا ہم چوری نہیں کرتے یا کوئی اور گناہ، شراب نہیں پیتے. لیکن یہ جو ہم گناہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہم اللہ کے ڈر سے چھوڑے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ملومت کہ نہیں، بلکہ ہم اس لیے یہ سب کام نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، اس لیے نہیں کرتے کہ تقدس اور بزرگی کو بٹا لگ جائے گا، لوگ تھو تھو کریں، یا خاندان بدنام ہو جائے گا. تو یہ جو ہے خدا کا خوف ہو اس کی وجہ سے گناہ سے بچ جائے ایسے بہت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ جس چوری میں بدنامی نہ ہو اس سے بچنے والے شاد و نادر ملتے ہیں. مثلا کسی نے امانت کسی کے پاس رکھوائی اور اس کو خرچ کر دیتے ہیں، یا قرض لے کر ادا نہیں کرتے اور دوسرا شخص بیچارہ پریشان پھرتا ہے اور یہ بے حیا بن کر اس کا مال اڑاتے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگ جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں بے دریغ ان کا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر خوش ہیں کہ ہم چوری نہیں کرتے. اگر خدا کے خوف سے چوری نہیں کرتے تھے تو وہ خوف خدا ان باتوں میں کہاں چلا گیا؟ اور جو لوگ واقعی خدا کے خوف سے گناہ چھوڑتے ہیں ان میں بھی گناہ کے ہر درجے سے بچنے والے بہت کم نکلیں گے. مثلا بہت سے لوگ اللہ کے ڈر سے زنا نہیں کرتے مگر اس کے ہر درجے سے نہیں بچتے، آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی نامحرم کوئی دیکھتا ہے تو فرمایا کہ دونوں آنکھوں کا زنا ہے، کہ آنکھ سے زنا ہوتا ہے، اس طرح سے کان سے. ہم ایسے کاموں سے نہیں بچتے، مثلا موسیقی سنتے ہیں یا نامحرم کی آواز سنتے ہیں یا نامحرم سے باتیں کرتے ہیں، اس طرح سے زبان سے بھی کتنی گناہ کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ہم اپنی سوچ میں سوچ سوچ کر مزے لیتے ہیں. اب یہ تصویر دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، پھر انہی تصویروں کو سوچتے ہیں سوچ سوچ کر، یہ بھی انہی اسی میں شامل ہے. اب اس میں ایک مثال اور دی ہے کہ دیکھیے، بعض کہیں گے کہ ہم قتل نہیں کرتے، قتل تو بہت شدید گناہ ہے، نہیں کرتے، مگر حکیم الامت رحمتہ اللہ نے لکھا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر مسلمان سے ایک سال تک نہ بولا جائے تو قتل کا گناہ ہوتا ہے. یہاں ایسے لوگ ہیں، بعض آدمی ساری عمر کسی سے نہیں بولتے. تو اس طرح سے اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ کس قدر گناہ میں مبتلا ہیں. یعنی یہ بات، 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے بات چیت بند کر دینا جائز نہیں. اور بعض شوہر اپنی بیویوں سے بات چیت بند کر دیتے ہیں، یا الٹا بیوی بات چیت بند کر دے، دونوں برابر ہیں، دونوں گناہ ہیں، کسی کو پرواہ نہیں. بعض تو اور زیادہ بڑی مدت کے لیے بات چیت بند کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. پرانی امتوں کو تو سزا ملتی تھی، پہلی امتوں کی تو حالت گناہوں کی بدولت بالکل بدل دی جاتی تھی، یعنی لوگ ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا. لیکن ہماری حالت ہے تو قابل مواخذہ کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے نا کہ ہم کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم اس سے مواخذہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم کو ہر وقت احتیاج ہے، ہر وقت ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت محتاج ہیں، ہم ہیں گناہگار، اور اگر اللہ تعالیٰ مواضع فرمائے تو ہم کبھی کہیں کے نہیں رہیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم رحم کرو گے تو خدا تم پر رحم کرے گا، اور یہاں اللہ کی جگہ رحمان فرمایا، جس کے معنی ہے بہت رحم کرنے والا. تو دیکھیے، ہمیں تدبیر بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ رحم کرو. تو یہ انعام جو ہے یہ تو یقینی ہے، جو بھی دوسروں پہ رحم کرے گا اس پہ ضرور اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو یہ تو رحم کی فضیلت اس سے ظاہر ہو گئی. مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ثواب کی پرواہ نہ کریں گے، اس لیے پہلے تو حکم فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کیا کرو. اس سے ہم کو حکم کر دیا رحم کرنے کا، فرض کر دیا. اس کے بعد ترغیب بھی دی کہ اگر تم نے رحم کیا تو زمین والوں پر تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حق تعالیٰ زمین و آسمان سے پاک ہیں، حق تعالیٰ کا تو کوئی جگہ نہیں، مکان نہیں ہے، لیکن یہ ایک اظہار عظمت ہے. عظمت کے اظہار کے لیے آسمان کی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ کو. تو اس حدیث شریف میں ایک طرف تو فضیلت رحم ہے، دوسرے اس کا حکم ہے، اور تیسرے ترغیب ہے. تینوں چیزیں اس ایک حدیث شریف میں جمع ہیں. اب یہ جو فرما دیا ارحموا من فی الارض کہ زمین میں جتنے ہیں ان پہ تم رحم کرو, تو اس سے رحم تمام ذو العقول کو عام ہو گیا چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر. اور دوسری حدیث میں جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا امر وارد ہے. اب اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگر کافروں پر رحم کرنا واجب ہے تو ان سے قتال کیوں جائز کیا گیا, کیونکہ اول تو قتال ان کے شر کی سزا ہے, ان کو سے ترک رحم مقصود نہیں, بلکہ جن مستحقین رحم پر وہ بے رحمی کرتے تھے ان پر رحم ہے. اور اسی طرح سے کافر مثلا حکم آیا کافر کے اوپر رحم کرنے کا رحم کے موقع کے اوپر, ورنہ اگر مقابلہ ہے تو اس وقت تو رحم نہیں کیا جائے گا. مثلا ایک ہندو نابینا کنویں کے پاس سے جا رہا ہے اور اندیشہ اس کے گرنے کا ہے, تو واجب ہے کہ اس کو بچایا جائے, یہاں تک کہ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو نماز توڑ دینا ضروری ہے. حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے بعد وفات کے خواب میں ملاقات کی, پوچھا کہ کہیے حضرت کیسی گزری, کیا ہوا مرنے کے بعد؟ ارشاد ہوا کہ کوئی عمل قابل نجات نہیں, صرف یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا کوئی عمل قابل نجات نہیں, صرف ایک عمل پر تم کو بخش دیتے ہیں کہ تم نے ایک بلی کے بچے کو سردی میں کانپتا ہوا دیکھا اور اس کو اپنے لحاف میں چھپا کر لٹا لیا, کیونکہ تم نے اس پر رحم کیا تھا ہم تم پر رحم کرتے ہیں. دیکھیے بلی کی کیا حقیقت تھی, مگر اس کے ساتھ بھی رحم کرنے سے مغفرت ہو گئی. مگر اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کتے بلی پالنی چاہیے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ بدون پالے ہوئے جب ان کو تکلیف میں دیکھے تو رحم کرے. اسی طرح سے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ کتے کے ساتھ رحم کرنے سے بھی ہم کو ثواب ملتا ہے. وہ قصہ یوں ہے کہ ایک بدکار عورت جا رہی تھی, اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ بہت پیاسا ہے اور مرنے کے قریب ہے, تو اس نے اپنی اوڑھنی کو اتار کر رسی کی طرح سے باندھا اور چمڑے کا موزہ نکال کر, وہ چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھی, اس کو نکال کر اس میں باندھ کر ڈول بنا لیا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا کتے کو. جب اس کا انتقال ہوا تو اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا, یہ حدیث شریف میں آیا, اور اس وجہ سے بخش دیا گیا کہ اس نے ہماری مخلوق پر رحم کیا تھا ہم نے بھی اس پر رحم کیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا کتے کے ساتھ رحم کرنے سے بھی ہم کو ثواب ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کا یہی اثر ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ آج سے سانپ بچھو کو بھی کھلایا پلایا کرو, اس کو تو مارنا ہی بہتر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جاندار سے وہ ہے جو غیر موذی ہو, جو ایذا نہ دے. جو ایذا دے اس کو تو مارنا ضروری ہے, سانپ بچھو جیسے, لیکن اس پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے. کیا حکم کریں گے سانپ بچھو کے اوپر, رحم کیا کریں گے؟ فرمایا کہ رحم یہ ہے کہ اس کو مارو تو ترسا ترسا کر نہ مارو, بس ایک دم سے مار دو تاکہ روح اس کی آسانی سے نکل جائے. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جاندار کے ساتھ رحم کرنے کی تعلیم دی ہے, تو آدمی کے ساتھ رحم کیوں ضروری نہ ہوگا؟ بہت زیادہ ضروری ہے. اور مسلمان کے بارے میں تو بہت خاص طور سے فرما دیا کہ انما المؤمنون اخوة, کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, تو مسلمانوں کے ساتھ تو رحم کرنا اور زیادہ ضروری ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہو, کوئی قرابت ہو, تو اور زیادہ وہ رحم کا مستحق ہوگا, مگر ہم اس سے غافل ہیں.